الكافرون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو, ہمارا یہ درس پچھلے دو ہفتے نہیں ہو پایا اور اس کے بعد یہ آج درس انشاءاللہ پہلے جو وہاں پہ ہم نے سلسلہ روکا تھا وہیں سے اس کو جوڑ کر کے چلیں گے. تو علوم حدیث کا جو درس تھا وہ چل رہا تھا ہمارا, تو ہم بتا رہے تھے آپ کو اس سے پہلے کہ راوی کے اندر حدیث جو روایت کرتا ہے اس کے اندر محدثین کیا دیکھتے تھے اس حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے, حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے کیا صفت دیکھتے تھے, کیا چیز دیکھتے تھے. تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو اس راوی کی شخصیت کہ کس حد تک ہم اس کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں, وہ راوی کہیں بھی کسی بھی درجے میں یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹ بولنے کا ادنا شبہ بھی نہ ہو, پہلے یہ چیز دیکھتے تھے. اور دوسری چیز دیکھتے تھے کہ جھوٹ تو نہیں بولا لیکن بیان کرنے میں غلطی ہونے کا بھی بالکل تھوڑا بھی شبہ نہ رہے, یہ دیکھتے تھے. یہ جب دو صفتیں پائی جاتی تھیں تو اس راوی کی روایت کو قبول کیا کرتے تھے. تو بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی اور اس ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی آپ کے سامنے اور میں نے یہ بیان کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی کسی بھی خبر کے کوئی بھی بات جو آپ تک پہنچتی ہے اس کو تحقیق کرنے, اس کے بارے میں معلوم کرنے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے بہتر سے بہترین, اس کو اختیار کیا محدثین نے. یہاں تک کہ جو ہم بات کہتے ہیں عقل کی, آپ اگر اس کو دیکھیں پورے جو ہے طریقے کو جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا, تو یہ بالکل کوئی بھی عقل والا آدمی کہے گا کہ ہاں طریقہ یہی ہو سکتا ہے, غلطی یہاں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں غلطی ہو سکتی ہے, ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے حدیث کی تحقیق کی اور اس کی غلطی کو پہچاننے کی کوشش کی, اور جب یقین ہو گیا کہ نہیں یہاں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بیان کرنے میں, تو کہا کہ وہ حدیث صحیح ہے. بالکل جو ہے ایسا طریقہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل میں آنے والا طریقہ ہے, یعنی کوئی غیر معقول چیز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل عقل میں آنے والی بات. ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ ہاں طریقہ یہی ہوگا تحقیق کرنے کا. اسی لیے ایک جملہ بہت مشہور ہے عربی میں, وہ جملہ پہلے میں آپ کو بولتا ہوں عربی میں پھر اردو میں اس کی شرح کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث جب اس کے اوپر محدثین یہ حکم لگا دیتے ہیں اور سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اس لیے صحیح نہیں ہے, تو عقل کو نقل پر مقدم کرنا, نقل سے مراد وہ روایت جو نقل کی گئی ہے, تو عربی میں کہتے ہیں تقدیم العقل علی النقل قدح فی العقل, تقدیم العقل علی النقل قدح فی العقل, کہ آپ کوئی بات جب ثابت ہو چکی ہے, یہ بات بالکل جو ہے طے پا چکی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے, یہ ثابت ہونے کے بعد اگر عقل کو اس پر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، عقل کو اس پر مقدم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل میں عیب لگا رہے ہیں، آپ عقل میں ہی عیب لگا رہے ہیں. کیوں عیب لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّقْلَ ثَابَتَ بِالْعَقْلِ، کہ پہلے یہ حدیث جو ہم کہتے ہیں ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ یہ خود عقل سے ثابت ہوئی ہے چیز. ایک چیز جو عقل سے ثابت ہو گئی ہے، عقل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، پھر اگر آپ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل میں کیا کر رہے ہیں؟ عیب لگا رہے ہیں. تو طریقہ جو ثابت کرنے کا ہے حدیث کو، صحیح حدیث کو پہچاننے کا، یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو کوئی بھی عقل مند آدمی استعمال کرے گا کسی بھی خبر کی تحقیق کے لیے. جتنا لوگوں نے استعمال کیا ہے، محدثین نے، اس سے بھی کہیں زیادہ اس میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے، اور بھی زیادہ اس پہ انہوں نے اس کو اہمیت دیتے ہوئے، جہاں تھوڑا بھی شبہ تھا وہاں بھی قبول نہیں کیا ہے. اب میں آپ کو چند مثالیں شبہ والی بیان کرتا ہوں، جبکہ ایسا ہو سکتا ہے اسلامی لحاظ سے کہ اسے قبول کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. پھر ہم حدیث کی قسمیں کیا کیا آتی ہیں، جو آپ ہو سکتا ہے کوئی کتاب کبھی انگلش میں پڑھے ہوں تو آپ کو آیا ہوگا اس طرح کا کہ حدیث میں متواتر ہوتی ہے، احاد ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہم بتاتے ہیں. ابھی اس کے پہلے یہ، کوئی راوی اس کا نام موجود ہے، اس کا نام موجود ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں اس راوی کا نام زید ہے، سند سامنے ہے جس سے ہم نے حدیث سنی، ہم نے پوچھا کہ آپ نے کس سے یہ حدیث سنی، تو کہا کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی زید نے. زید نامی اس راوی سے کئی لوگ روایت کرتے ہیں، سب کی سب قابل اعتبار لوگ ہیں، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زید نام کا ایک آدمی موجود تھا. ٹھیک ہے، زید نام کا ایک آدمی موجود تھا، ایک راوی موجود تھا، یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن کسی بھی جس میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اس زمانے کے جو محدثین تھے اس میں سے کسی نے بھی زید کے بارے میں یہ کہا ہو کہ زید ایک ثقہ راوی ہے، قابل اعتبار راوی ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کی اگر روایت ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے، کسی نے نہیں کہا. اور ہمیں یہ بھی کہیں نہیں ملتا ہے کسی بھی جگہ پہ کہ اس زمانے کے جو محدثین تھے، جو دوست جن کے اوپر جو ہے، جس کو ہم جرح و تعدیل کے امام کہتے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ ضعیف راوی ہے، یعنی کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ثقہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. یعنی اس کا ثقہ ہونا یا اس کا ضعیف ہونا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اب اسلامی لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کس پر حکم لگائیں؟ جب اس کو ضعیف کسی نے نہیں کہا ہے تو ہم کیا مان لیں گے؟ مان لیں گے بھائی، جب کسی نے کوئی جرح نہیں کی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس پر اعتبار کیا جائے گا، اس پر اعتماد کیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی آدمی نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس زمانے کے لوگوں کو نہیں جو ہے زیادہ اس کے بارے میں یہ رہا، کوئی ایسی بات نہیں ملی ہے. جب کسی نے اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی ہے، کوئی جرح نہیں کی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کیا مان لیتے، اس کی روایت کو مان لیتے اور اس کو اعتبار کر لیتے کہ کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا. لیکن محدثین کیا کہتے ہیں؟ یہ مجہول راوی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ مجہول راوی. مجہول کا مطلب ان نون، یعنی جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، روایت کو قبول نہیں کرتے. جبکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم کیا کہتے، کہ جب کسی نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ وہ ضعیف ہے، تو ہم حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ثقہ ہوگا، اس لیے اس کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں. ایسا بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا ایسا، جبکہ یہاں دونوں پہلو برابر ہیں، یعنی وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور ضعیف بھی ہو, جہاں ضعیف ہونے کا ڈر ہے وہاں ثقہ ہونے کا کی امید بھی ہے, لیکن جو تھوڑا سا شبہ ہو گیا, ہو سکتا ہے ضعیف ہو, تو کیا کر دیا, روایت کو الگ کر دیا. نہیں, ایسے مجہول شخص کی روایت ان کے یہاں کیا مانی جاتی ہے, ضعیف مانی جاتی ہے. ایک تابعی روایت کرتے ہیں, تابعی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تو تابعی ہیں, سن نہیں سکتے, لیکن تابعی کیا کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ نے یہ کیا, میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے وہ نہیں کہہ سکتے, وہ کب کا وہ صحابی صرف کہہ سکتے ہیں, لیکن تابعی اپنی روایت میں جب وہ بیچ میں صحابی نہ ہو, وہ کبھی بھی روایت کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. جیسے ہم لوگ بھی کہہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات, میں اصل میں وہ حدیث آپ کو یاد دلانا چاہ رہا تھا پچھلے جو ہم پڑھے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائے, اس کو برابر یاد پچھلا یاد بھی کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. یہ کون کہہ سکتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث روایت کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات, وہ کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. یہ تو میں تابعی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تابعی کبھی روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں, ایسا بھی حدیثوں میں پایا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, جس کو ہم عربی میں قالا کہتے ہیں, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. محدثین اس روایت کو مرسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں. بعد میں جب قسمیں آئیں گی تو یہ سب چیزیں آئیں گی, میں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جہاں تھوڑا بھی شبہ ہو گیا انہوں نے کیا کر دیا, روایت کو چھوڑ دیا, ضعیف قرار دیا, صرف چھوڑ نہیں دیا بلکہ ضعیف قرار دیا, صحیح نہیں قرار دیا, حسن بھی قرار نہیں دیا, اس کو ضعیف قرار دیا. ایک تابعی ہیں, مشہور تابعی ہیں, حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نقل کرتے ہیں, لیکن کس سے سنا انہوں نے یہ بیان نہیں کیا, کس سے سنا یہ بیان نہیں کیا. اب یہ ڈائریکٹ تو سن نہیں سکتے اس لیے کہ تابعی ہیں, ان سے کس نے بیان کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا, ڈائریکٹ کس کا قول نقل کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر دیا. یہاں بھی دونوں باتیں ہوتی ہیں, کیا دونوں باتیں, کہ انہوں نے یہ بات کسی صحابی سے سنی ہوگی, اور صحابی نے کس سے سنی ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اگر صحابی بیچ میں حذف بھی ہو جائے تب بھی محدثین کے یہاں حدیث صحیح ہی رہتی ہے, کیونکہ صحابہ سب کی سب قابل اعتبار. لیکن ایک دوسرا شبہ ہے, وہ شبہ کیا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی تابعی سے سنا ہو اور اس تابعی نے صحابی سنا, حالانکہ یہ پہلو کمزور ہے اس کے مقابلے میں کہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہو, وہ زیادہ جو ہے امید اس کی ہے کہ زیادہ امید یہ ہے کہ صحابی سے سنا ہو, لیکن پھر بھی محدثین کیا کہتے ہیں, مرسل حدیث یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے, اس لیے کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ جس سے انہوں نے سنا ہے وہ صحابی ہے یا تابعی ہونے کا شبہ ہے, اس لیے ہم اسے قبول. جب تابعی ہے تو پھر یہ شبہ آتا ہے کہ اسے ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے, ہم اسے قبول نہیں کرتے. حالانکہ یہاں جیسا کہ میں نے کہا دوسرا پہلو بھی ہے, وہ پہلو کیا ہے کہ روایت کرنے والا صحابی بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, انہوں نے تحقیق کا جو سب سے اونچا معیار ہو سکتا ہے, جہاں تھوڑا بھی شبہ باقی نہ رہے, اس کو اپنایا ہے کسی حدیث پر صحت کا حکم لگانے کے لیے. ایک تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں, مرسل ان کے یہاں ضعیف مانی جاتی ہے. بعض مرتبہ راوی حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنی الثقۃ, حدثنی الثقۃ, یہ حدثنی, حدثنا, اخبرنی, اخبرنا, یہ ان کے حدیث روایت کرنے کے طریقے تھے, جو آگے چل کر کے آپ کو علوم حدیث کی جو ہے اس میں درس میں انشاءاللہ آگے چل کر کے وہ باتیں آئیں گی, یہ ان کا طریقہ تھا. تو بیان کرنے والے نے جب حدیث بیان کی تو نام نہیں لیا کس نے بیان کیا, کیا بیان کیا, نہ کیا کہا, حدثنی الثقت, ثقت کا مطلب ہوا کہ وہ شخص جس کے اوپر مجھے پورا اعتبار ہے, اعتماد ہے, اس کے اخلاق کے لحاظ سے بھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اس کے حفظ اور یاد کرنے کی یا لکھنے کی جو صلاحیت تھی اس پر بھی مجھے پورا اعتبار ہے کہ اس نے بالکل صحیح بیان کیا ہے, غلط بیان نہیں کیا ہوگا. یہ مطلب ہوتا ہے حدثنی الثقت. محدثین اس کو صحیح نہیں مانتے, کیا کہتے ہیں, ضعیف. حالانکہ یہ بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے بیان کیا وہ بالکل ثقہ ہے, بالکل قابل اعتبار ہے, قابل اعتماد ہے. ہم بھی اردو میں کبھی کبھی بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالکل مصدقہ ذرائع سے, ذرا عربی کے الفاظ اس میں زیادہ ہیں, مصدقہ ذرائع سے, یا کہتے ہیں باوثوق ذرائع سے یہ خبر ہم کو معلوم ہوئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے بیان کیا ہم اس کا نام لینا نہیں چاہتے لیکن ہمیں اس کے اوپر اعتبار ہوتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انتہائی معتبر آدمی نے, قابل اعتماد آدمی نے مجھ سے بیان کیا ہے. ایسا کبھی کبھی راوی بھی کرتے ہیں حدیث کو روایت کرنے والے, لیکن محدثین اس روایت کو کیا کہتے ہیں, ضعیف ہے. کیوں؟ صرف یہ ایک شبہ ہے. وہ شبہ اس میں کیا ہے, ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ بیان کیا ہے ان کے نزدیک راوی ہو قابل اعتبار, لیکن عام لوگ دوسروں کے یہاں نہ ہو. اگر وہ نام بیان کرتا تو ہم کو معلوم ہوتا کہ آخر وہ آدمی کون ہے. نام نہ بیان کرنے کی وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کرتے, یہی پہ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا, یعنی کیوں نام بیان نہیں کیا آخر, کیوں یہ کہا حدثنی الثقت, شبہ آ جاتا ہے, حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. تو میں اب تک جو مثالیں میں نے پیش کی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محدثین کے یہاں حدیث کو پرکھنے کا جو طریقہ ہے یہ بالکل اتھینٹک بھی ہے اور عقل کے مطابق بھی ہے. یعنی کوئی بھی عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہاں حدیث کو پرکھنے کا یا کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے پرکھنے کا, جانچنے کا, اس کو معلوم کرنے کا, بالکل یہی ہو سکتا ہے, وہی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے. اس کے بعد اب آج ہمارا آج کا درس جو ہے شروع ہوتا ہے. اب ہم حدیث کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کریں گے, حدیث کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں اس کو بیان کریں گے. تو حدیث کی قسمیں الگ الگ لحاظ سے ہوتی ہیں, الگ الگ لحاظ سے اسے بیان کیا جاتا ہے, اسی لحاظ سے ہم آپ کے سامنے بھی بیان کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم لکھیں گے عربی میں ہی, پھر اردو میں اسے بیان کریں گے. جو بھی عربی لکھ سکتے ہیں اس کو اسی لحاظ سے عربی میں اپنے یہاں نوٹ کر لیں. میں نے اعراب بھی لگا دیا ورنہ عام طریقے سے ہم اعراب لگاتے نہیں ہیں, اس کو اسی لحاظ سے آپ جو ہے نوٹ کر لیں. میں اردو میں اب اس کو آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں. عربی میں کہتے ہیں الحدیث باعتبار اصولہ الینا, یہ نشان لگنے کا مطلب ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں, المتواتر الاحاد. عربی میں یہ لکھا ہوا ہے, میں عربی میں لکھنے کے لیے جو لوگ عربی میں لکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ابھی یہ پڑھ رہا ہوں, اردو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں اس کو. الحدیث باعتبار اصولہ الینا المتواتر الاحاد. کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے, میں نے آپ سے کہا حدیث کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں, لیکن وہ الگ الگ اعتبار سے یہ قسمیں کی جاتی ہیں. جو لوگ پہلے اس سے پہلے خاص طریقے سے نظرۃ النظریہ اور کوئی کتاب پڑھ چکے ہیں علوم حدیث کے تعلق سے، وہ خاص طریقے سے اس پر جو ہے وہ دھیان دیں کہ وہی باتیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں اس کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ کتاب پڑھیں گے تو اتنی آسانی سے بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ کو اس بورڈ پر دیکھیے کتنی آسانی سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ الحدیث باعتبار اصولہ الینا، حدیث ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے متواتر، دوسری قسم ہے احاد. حدیث ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. میں نے کہا حدیث کی قسمیں بہت ساری کی جاتی ہیں لیکن الگ الگ لحاظ سے کی جاتی ہیں. ہم یہ قسمیں جو بیان کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے، یہ خاص اعتبار سے ہے، اس لیے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے. پہلے سمجھانے سے پہلے آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. انسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ انسان کی مثال زیادہ سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ہم سب لوگ انسان ہیں نا، تو انسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی بولیے. ہاں کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ہاں میل اور فیمیل. انسان کی دو قسمیں ہوئیں، کس کے لحاظ سے؟ میل اور فیمیل، جینڈر کے لحاظ سے. یہ کہتے ہیں اس کو جینس کے لحاظ سے. ورنہ انسان کی قسمیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے. انسان کی قسمیں اس کے عمر کے لحاظ سے تین قسمیں ہوتی ہیں، بچہ، جوان، بوڑھا. یہ کس کے لحاظ سے ہے؟ ایج کے لحاظ سے الگ الگ. آپ کہتے ہیں ٹین ایج، یا کہتے ہیں آپ جو ہے چائلڈ ہوڈ، الگ الگ جو اس کو باندھ دیتے ہیں. تو الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. انسان کی قسمیں اس کے لمبے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہیں، کہ انسان لمبا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ چاہیں تو کہیں کہ تین ہوتا ہے، ایک بیچ والا بھی ہوتا ہے. جیسے جینڈر میں بھی آپ چاہیں تو تین کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو ہی کہا میل اور فیمل، لیکن چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تین بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بیچ والا بھی ہوتا ہے. تو ایسے اس میں تو انسان کی یہ الگ الگ قسمیں ہوئیں، یہ الگ الگ اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. الگ الگ اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. ویسے ہی حدیث کی قسمیں الگ الگ اعتبار سے الگ الگ اس کی قسمیں بیان کی گئی، سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے الگ الگ قسمیں بیان کی گئی ہیں. ابھی جو قسمیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہیں سے علوم حدیث میں اس کو شروع کیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی وہیں سے شروع کیا ہے. یہ حدیث کی قسمیں کس کے لحاظ سے ہیں؟ کہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، اس کے پہنچنے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہم تک کیسے پہنچی ہے، ہم تک کیسے پہنچی ہے جو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ہم اپنا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ان محدثین تک یہ حدیثیں کیسے پہنچی ہیں، اس کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پھر سے کہوں، یہ سمجھ میں آ گیا ہو تم؟ حدیث کیسے پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کیا، اس بات کو لوگوں نے سنا، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے ان سے سنا، پھر اپنے بعد والوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی، امام احمد بن حنبل تک پہنچی، امام ابو داؤد طیالسی تک پہنچی، جو بھی محدثین ہیں، امام مالک تک پہنچی. تو یہ حدیث کیسے پہنچی ہے، ٹھیک ہے، کیسے پہنچی ہے، اس کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے متواتر اور دوسری قسم ہے احاد. میں یہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ لفظ برابر آتا رہتا ہے. جب کوئی بھی آپ علمی بات پڑھیں گے, کوئی فقہی مسئلہ پڑھتے ہیں علمی لحاظ سے یا اور بھی عقیدے کی بحث آتی ہے, تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ خبر واحد ہے اس لیے حجت, یہ اخبار احاد میں سے ہے اس لیے اس مسئلے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے. جب بھی آپ مسائل وغیرہ پڑھیں گے, کوئی بھی علمی کتاب پڑھیں گے, تو آپ کو اس میں یہ الفاظ ملیں گے کہ یہ متواتر ہے اور یہ کیا ہے, احاد ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احاد ہے, یہ حدیث احاد میں سے ہے, یہ حدیث متواتر ہے, تو محدثین کے یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی جو ہے ہمارا پہلا پڑاؤ یہی رہے گا, پہلے اسی کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننا چاہیں گے کہ یہ لفظ کتابوں میں جب آتا ہے تو متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور احاد کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, پھر سے آؤں, حدیث ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم متواتر اور دوسری قسم کیا ہے, احاد ہے. ہم پہلے کس کو پڑھیں گے؟ متواتر. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ابھی آپ کو اب میں حدیث سے, اب تک تو میں نے انسان کی مثال دیا تھا, آپ کو حدیث سے مثال دیتا ہوں. یہ دو قسموں کے لحاظ سے ہے, یہ دو قسمیں ہی ہوں گی, اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی یا آپ نے کوئی کام کیا تو اس میں دو حالتیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو صحابہ کی پوری ایک جماعت موجود ہے, صحابہ کی ایک پوری جماعت, آپ نے ممبر پر کوئی بات کہی ہے, صحابہ کی ایک جماعت تھی جس نے یہ بات سنی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں درس دے رہے تھے اور درس میں آپ نے یہ بات کہی تو صحابہ کی ایک جماعت تھی اس نے یہ بات سن لیا. اب صحابہ میں سے چار ہیں, پانچ ہیں, چھ ہیں, سات ہیں, آٹھ ہیں, نو ہیں, دس ہیں, اس کے پہلے ہاں ایک حدیث کے بارے میں بات آئی تھی کہ جو ہے 100 صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں, یا بعض حدیثوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 300 صحابہ روایت کرتے ہیں, بعض حدیثوں کے بارے میں 70 صحابہ نے اس کو روایت کیا, یا بعض روایتوں کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث نماز میں رفع دین کرنے والی حدیث کو عشرہ مبشرہ نے, یعنی بہت سے صحابہ نے روایت کیا, اس میں سے عشرہ مبشرہ بھی ہیں, تو عشرہ مبشرہ 10 ہوئے, انہوں نے روایت کیا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یا جو کام کیا ہے جس کو صحابہ نے دیکھ کر کے روایت کیا تابعین کے لیے, بعد میں لوگوں کے لیے, یا ان صحابہ کے لیے جو وہاں موجود نہیں تھے ان کے سامنے بیان کیا, تو یہ بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اس مجلس میں زیادہ لوگ موجود تھے. اب مثال کے طور پر عمر موجود تھے, انہوں نے روایت کیا, عبداللہ ابن عمر موجود تھے, انہوں نے روایت کیا, اور عبداللہ ابن عباس تھے, انہوں نے روایت کیا, عبداللہ بن زبیر تھے, آپ نے صحابہ کا نام لے لیجئے, سب نے روایت کیا. تو ایک حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ زیادہ ہو گئے, کبھی 10 ہوں گے, کبھی 20 ہوں گے, کبھی 25 بھی ہوں گے, کبھی 30 بھی ہوں گے, زیادہ ہیں. یہ سارے کے سارے صحابہ ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی تو آپ کے ساتھ کوئی ایک ہی صحابی تھے, جیسے ہاں معاذ بن جبل والی حدیث ہے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے بات کی, وہ تنہا تھے اس وقت. آپ نے کوئی کام کیا تو اس وقت دیکھنے والے صحابی ایک ہی تھے, جیسے آپ ایک قوم کے گھور کے پاس جہاں پورا کر ڈالتے وہاں سے گزر رہے تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تو دیکھنے والے صحابی ایک ہی تھے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کے کیا کیا ہے, پیشاب کیا, ایک ہی صحابی نے دیکھا تو میں نے روایت کیا. ایسے اور بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کی بات بیان کرتی ہیں, آپ کی بیویاں جو گھر کی بات بیان کرتی ہیں, تو گھر میں اکیلی تھی, انہیں اکیلے دیکھا ہو, یا آپ نے ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے دیکھا. کبھی یہ چیز دو صحابی ہیں, کبھی تین صحابی ہیں, کبھی چار صحابی ہیں, وہ جو ہے ان کے سامنے آپ نے کوئی بات بیان کی, انہوں نے دیکھا یا انہوں نے سنا تو اس کو انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے, پھر ہم پہلے میں آتے ہیں. جب بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں تو ہر صحابی جب اس حدیث کو روایت کرتا ہے تابعی کے سامنے, تو کبھی ایک صحابی سننے والے لوگ بھی بہت سے ہوتے. عبداللہ ابن عباس کی مجلس لگتی تھی درست کی, سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. تو بعض صحابہ باقاعدہ یہی کام کرتے تھے تو ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. انہوں نے بیان کیا تو ان سے سننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے جنہوں نے سنا ہے یہ جب اسے بیان کرتے ہیں تو کبھی ان کے سننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے سنا, ان سے کسی ایک تابعی نے سنا, ان سے پھر کسی ایک تبع تابعی نے سنا, اور بعد میں اس کے سننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کبھی. تو اسی کے لحاظ سے حدیث کی یہ قسمیں بیان کی گئی ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر ان سے بھی سننے والوں کی تعداد ہر زمانے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اسی کو کہا جاتا ہے موسوات. اب بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ کوئی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے یعنی محدثین تک پہنچی ہے تو انہوں نے پایا کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. کتنی ہے ابھی میں عدد نہیں بیان کر رہا ہوں, صرف کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ ہے. پھر ان صحابہ سے سننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ان سے بھی سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب یہ ہر زمانے میں حدیث روایت کرنے والے بیان کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے بولیے, متواتر. جب بہت زیادہ نہ ہو, ایک دو تین ایسے ہی گنتی کے ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں, صرف وہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ کیا. اب تک میں نے اس کی ڈیفینیشن متواتر کسے کہتے ہیں وہ سب نہیں کیا. میں نے کیا کہا آپ سے, اس کی دو ہی قسمیں ہو سکتی, یہ بھی بالکل عقل کے لحاظ سے میں یہ باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ سننے والوں کی تعداد یا تو بہت زیادہ ہوگی, یا راستے میں آتے ہوئے کسی نے کوئی بات پوچھی تو میں نے اس کے سامنے بیان کی تو ایک ہی ہوگی. آپ میں سے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی اسے بیان کریں تو پھر بعد میں سننے والوں کی تعداد اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے. جب یہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے اسے, متواتر. جب تعداد کم ہوتی ہے گنتی کی, ایک دو تین چار, تو اسے کہا جاتا ہے احاد. تو اب یہ دو قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. حدیث روایت کرنے والوں کی تعداد اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے متواتر کہا جاتا ہے, اگر کم ہوتی ہے, کم میں ایک بھی شامل ہے, دو بھی شامل ہے اور تین بھی شامل ہے, تو اسے کہا جاتا ہے احاد. اور میں نے کہا یہی دو قسمیں ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ روایت کرنے والوں کی تعداد یا تو زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, تیسری کوئی شکل اس میں نہیں آتی ہے. تعداد یا تو زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, تیسری شکل نہیں آتی ہے. اس لیے قسمیں کتنی بنتی ہیں, دو ہی بنتی ہیں. اگر زیادہ ہے تو متواتر ہے, اگر زیادہ نہیں ہے تو کیا ہے, احاد. یہاں تک بات آگے بڑھائی جائے. اب اس کے بعد دیکھیے, اب ہم متواتر کے بارے میں آتے ہیں کہ متواتر کہتے کیسے ہیں. محدثین کے یہاں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے اور یہ حدیث احاد میں سے ہے, اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو اور بھی واضح کر دوں. یہ اس کی ڈیفینیشن سے پہلے آپ کی تعریف سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محدثین عام طریقے سے حدیث کی یہ قسم بیان نہیں کرتے کہ یہ حدیث متواتر ہے اور یہ حدیث احد ہے. عام طریقے سے محدثین اس کو بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے, ان کے یہاں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تھی. اہمیت زیادہ کس کی ہوتی تھی کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. یعنی اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا, محدثین زیادہ اہتمام کس کا کرتے تھے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے, صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اگر ایک بھی صحابی نے سنا ہے اور وہ صحیح ہے تو ان کے یہاں اس کا درجہ ہوتا تھا. بہت سارے صحابہ سے روایت تو ہے لیکن بعض کے راویوں کے جو اعتبار کا مسئلہ ہے وہ ثابت نہیں لگتا ہے تو اس کو صحیح. تو اہم چیز کیا دیکھتے تھے وہ, یہ ثابت ہے یا نہیں ہے, کتنے راویوں نے روایت کیا ہے یہ دیکھتے ضرور تھے, لیکن صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. اور نہ یہ متواتر اور احاد کی قسمیں زیادہ تر کس نے بیان کی ہیں, فقہا نے بیان کی ہیں. اصول فقہ ایک سبجیکٹ کیا ہوتا ہے, اصول فقہ, فقہ کے اصول, اس میں زیادہ تر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ متواتر ہے اور یہ احاد. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس سلسلے میں, میں تنبیہ کے طور پر چند باتیں آپ کے ذہن میں رہیں, لیکن چونکہ اصول حدیث کی بحث میں یہ ساری باتیں آتی ہیں اس لیے ہم یہ قسمیں آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تقسیم زیادہ تر محدثین کے بجائے مبتدیہ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یعنی محدثین نے اس کا اہتمام نہیں کیا تھا, زیادہ یہ تقسیم اہل اس زمانے کے رہے اہل بدعت ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے. جب یہ مسئلہ آیا کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے, تو صرف اس وجہ سے کہ بیان کرنے والے کوئی ایک ہیں بیان کرنے والے کوئی دو ہیں تو ہم اس کو کیسے صحیح مانیں گے, یہ سب چیزیں آئیں. اور خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں جو احادیث آتی ہیں صفات کے بیان میں, تو اس میں سے بہت کثرت سے احادیث کیا ہیں, احاد ہیں. تو بہت سے ان میں سے بہت سے لوگوں نے صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ تو احاد ہیں ہم اس سے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے, اس کا انکار کیا. تو یہ متواتر اور احاد کی تقسیم کا اہتمام یہ مبتدیہ زیادہ کرتے تھے حدیث کے تعلق سے. ٹھیک ہے, تنبیہ کے طور پر یہ باتیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں گے. زیادہ اہتمام یہی لوگ کرتے تھے, زیادہ اہتمام اس کا محدثین نے نہیں کیا ہے. اس تقسیم کا اہتمام محدثین کے یہاں کم رہا ہے متواتر اور احاد کے تعلق سے. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی متواتر اور احاد. ٹھیک ہے, اب متواتر کے بارے میں, متواتر کہتے کسے ہیں محدثین کے یہاں. جو لوگ تھوڑا عربی زبان سیکھے ہوئے ہیں پہلے ان کو ہم وہ یاد دلائیں گے. المتواتر عربی زبان کے لحاظ سے, عربی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے اور محدثین نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا, وہ دونوں باتیں جو آپ کو ڈیفینیشن میں اس کی تعریف میں آئیں گی. جب بھی جب آگے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی دونوں باتیں بیان کی جائیں گی, تو عربی زبان کے لحاظ سے بھی اس کو واضح کیا جائے گا. عربی میں ایک باب آتا ہے اسے باب تفاعل کہا جاتا ہے. تفاعل, جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ پریشان نہ ہو, ان کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو جانتے ہیں میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک باب آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے باب تفاعل. جیسے ہم کہتے رہتے ہیں اس کے لیے, بہت سارے الفاظ بھی اس کے لیے آتے رہتے ہیں, اس میں سے یہ تواترا ہے. تواترا یتواتر, اسی سے اس میں فائل ہوتا ہے یہ متواتر باب تفاعل سے. اس کے معنی ہوتے ہیں تواتر, اصل اس کا لفظ ہوتا ہے تواتر, التواتر. عربی میں اس کا معنی کیا جاتا ہے التتابع. جو بھی عربی زبان جانتے ہیں, میں پہلے آپ کو یہ بات بول رہا ہوں, कि मैं उनके लिए ही बयान कर रहा हूं और उनके लिए ही ये बात कह रहा हूं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिलहाल अपना ध्यान उस पे न लगाएं, कोई बात नहीं। ये न समझ में आए तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तवातरल मतरो अरबी में कहते हैं जब बारिश बराबर नाजिल होती रहती है, मतर कहते हैं बारिश को। तवातरल मतरो, बारिश बराबर नाजिल हो रही है, बारिश शुरू हुई और बराबर बारिश होती जा रही है, रुक नहीं रही है, तो कहा जाता है तवातरल मतरो अरबी जबान में। तो अरबी में तवातुर का माना क्या होता है, अब ये बात सबके लिए, अब जो पेश कर रहा हूं ये सबके लिए। अरबी में तवातुर के माने होते हैं कि कोई चीज मुसलसल होती रहे, कंटिन्यू, कोई चीज उसमें यानी मुनक़ते ना हो, मुसलसल वो चीज होती रहे, उसको तवातुर कहा जाता है। कोई चीज मुसलसल हो, कंटिन्यू हो, उसे कहा जाता है मुतवातिर, ये उसका माना होता है अरबी जबान में। तो अरबी जबान के लिहाज से इसका माना मैंने आपको बयान किया। आप देखिए मुहद्दिसीन के यहाँ जब कहा जाता है कि ये मुतवातिर है तो उसकी डेफिनेशन ये है, मा रवाहु अददुन कसीरुन, हमने आज दो ही सिर्फ और भी आगे है भी। लेकिन हम पूरा चूंकि आज नहीं बयान कर सकते इसलिए दो ही लिखा हूं, इतना फिलहाल आप आज समझ लीजिए और बकिया के लिए इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते का इंतजार करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए। किसे कहते हैं मुतवातिर, देखिए अरबी में कहते हैं मा रवाहु अददुन कसीर, वो हदीस जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो, कसीर तादाद ने रिवायत किया हो, बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो। अब ये सबके लिए है, इस बात आप नोट करके रखें, ये मुतवातिर किसे कहते हैं, वो हदीस जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो, वो हदीस जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो, इतनी बड़ी तादाद जिनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना, झूठ पर इत्तेफाक कर लेना या इत्तेफाकन उनसे झूठ का सादिर हो जाना, दोनों बिल्कुल नामुमकिन हो, यानी पॉसिबल ना हो, ये मुमकिन ना हो। ये इतनी बड़ी तादाद मारवाहु अल्दुन कसीर, जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत किया, पहली बात ये, पहली बात क्या, जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत, कितनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी तादाद जिनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना ये मुमकिन ना हो। कोई भी आदमी अकल वाला ये समझ सके कि इतनी बड़ी तादाद ये झूठ पर इत्तेफाक नहीं कर सकती, यानी सब मिल करके ये सोच लें कि ये झूठ हमको बोलना है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना याद रखिए, अभी मैं आपको उसको समझा रहा हूं बैठ करके, और भी चीजें हैं अभी आगे उसमें तारीफ के अंदर, लेकिन मैं वो आपको आज नहीं बयान करूंगा क्योंकि उसको समझाने के लिए फिर टाइम लगेगा। अब इतना समझा रहा हूं सिर्फ आपको, हमने मुतवादिर के बारे में क्या कहा, जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत किया। अब ये सवाल कितनी बड़ी तादाद, तो उसके बारे में यह कि तादाद इतनी बड़ी हो कि झूठ पर उसका इत्तेफाक कर लेना या इत्तेफाकन वो सब की सब झूठ बोल गए हों, ऐसा मुमकिन ना हो। انسانی عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے, اب کتنی بڑی تعداد ہے یہ بات کی اتفاقاً یا وہ لوگ جھوٹ بولنا, جھوٹ پر سب کا اتفاق کر لینا یہ ممکن نہ ہو, یہ بات اب آپ کے سامنے ہے. اس کو میں سمجھا رہا ہوں مثال سے. اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی تعداد ہے, یہ بڑی تعداد ہے. ان سب لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہے یا نہیں؟ بولیے. ہاں ممکن ہے, نہیں ہے یا ممکن ہے؟ بولیے ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اپنے ذہن سے بولیے, کیا بھی اس میں شرمانے کا نہیں. آپ بولیے کہ ہے یا نہیں ہے ممکن. ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہے. میں یہ نہیں کہ آپ کو برا سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ, میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کے لحاظ سے آپ سوچئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپس میں جو ہے چلو ہم ایسا کہیں گے, سب نے بیٹھ کر کے ایک بات طے کر لیا کہ چلو سب مل کر کے ایسا کہا جائے گا. یعنی ایک جھوٹی بات کی ہے ہم کو بیان کرنا ہے, ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے, انسانی ہے, انسان کے لحاظ سے یہ ممکن ہے. چیز ممکن ہے, یعنی آپ لوگ ایسا کریں گے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ کیا ہے یہ ممکن ہے. مثال سے سمجھانے کے لیے میں یہ بات, یہ ممکن ہے. یہ کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ سب ایک جگہ پہ ہیں, ایک ساتھ رہ رہے ہیں, تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب ایک جگہ تھے تو آپس میں طے کر لیے ہوں کہ سب کو یہی بات کہنی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے, حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے نہیں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے تو کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ایسا کر. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سب کی سب جھوٹ پر اتفاق کر لیں. ممکن ہے, کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن ہے, ان کی حدیث کو متواتر نہیں کہتے. قرآن کہتے ہیں پورا تواتر سے ثابت ہے, متواتر ہے, وہ یہی متواتر لفظ وہی اسی کی ہم شرح کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے. آج بہت ساری خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, جو بھی خبریں پہنچانے کے جو بھی ذریعے ان کے ذریعے سے آتے ہیں, بہت سارے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ سارے ذرائع بھی کسی خبر کے بارے میں اتفاق کر لیں اور سب اس خبر کو بیان کریں تب بھی وہ متواتر نہیں ہوتے. کیوں متواتر نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہے, اس کو متواتر نہیں کہا جائے گا. یعنی سب نے طے کر لیا نیوز چینل والوں کہ ہم کو یہی کہنا ہے, یہی بیان کرنا ہے, تو ہم اسے متواتر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ جھوٹ پر اتفاق کر سکتے ہیں. بلکہ محدثین نے اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ کہی کہ ایسا بھی نہ ہو سکے کہ انہوں نے اتفاق تو نہیں کیا لیکن وہ ایک اتفاق ہوگا کہ سب جھوٹ ہی بولتے گئے. اب میں اسے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کو. عام طریقے سے مدرسوں میں یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کلاس کے طلبہ نے, اسٹوڈنٹ نے یہ طے کیا کہ آج ہمیں پڑھنا نہیں ہے. پچھلے زمانے میں جو پڑھائی کا طریقہ تھا اس میں ایک کلاس کو ایک استاد پڑھاتا تھا, ابھی تو ایک ہی کلاس میں مختلف سبجیکٹ کے لحاظ سے مختلف استاد آتے ہیں, لیکن پہلے کیا تھا, ایک کلاس میں ایک استاد پڑھاتا تھا. اگر استاد چھٹی پہ ہے تو کلاس کو چھٹی ہو جاتی تھی. تو طلبا نے یہ طے کر لیا کہ جب استاد آئیں گے پڑھانے کے لیے تو جو بھی ملاقات کرے گا یہی کہے گا کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. یہ پہلے سے طے کر لیا. ایک طالب علم نے ملاقات کیا تو کہا آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ناساز لگ رہی ہے, کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. تو آپ نے کہا نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آگے بڑھے. آگے تو دوسرے سے ملاقات ہوئی, یعنی آپس میں راستے میں بھی طے کر لیا تھا کہ اتنی دوری پر ملاقات ہوتی رہے گی تو کہتے رہیں گے. اس نے بھی سلام کیا, مصافحہ کیا, اس کو آپ کا ہاتھ کچھ گرم سا لگ رہا ہے, طبیعت خراب ہے کیا آپ کی؟ نہیں بھائی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, لیکن پہلے کے مقابلے میں ذرا دل میں بات آئی, ہو سکتا ہے طبیعت کچھ خراب ہو, مجھے محسوس نہ ہو رہا ہو. تو اور آگے بڑھا تو تیسرے نے کہا آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, آپ کی طبیعت کچھ خراب ناساز سی لگ رہی ہے. اب یہ لگاتار یہ بات جو ہوتی جا رہی ہے, اب ان کو بھی اثر ہوا کہ لگتا ہے میری طبیعت واقعی خراب ہے لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے اس دن ہاں چھٹی کی درخواست لکھی, پیش کیا, اپلیکیشن دیا اور گھر چلے گئے آرام کرنے کے لیے. ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ ایک پوری جماعت کر سکتی ہے. یہ جھوٹ بولنے پر سب اتفاق کرنے یہ ممکن ہے. میٹنگ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بات ہے اور سب کو یہی بات, حالانکہ جھوٹی بات, سب کو یہی بات ہے. ایک جماعت ہے بڑی لیکن جھوٹ پر اتفاق کر سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے متواتر, چاہے وہ تعداد کہتے ہیں 100, 200, 1000 بلکہ 1,00,000 کو بھی پہنچ جائے تب بھی اسے متواتر نہیں کہا جائے گا. جہاں یہ شبہ ہو کہ یہ سب لوگ مل کر کے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں, کہ ہم سب مل کر کے یہ طے کیے کہ یہ روایت ہم بیان کریں گے اور کیا کہیں گے کہ فلاں سے ہم نے, سب یہی کہیں گے فلاں سے ہم نے یہ روایت سنی ہے, ایک کا نام لیں گے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسی طریقے سے بیان کرتے ہوئے کہاں تک پہنچائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو کہا جاتا ہے کہ جھوٹوں کی روایت چاہے وہ 1,00,000 بھی ہو جائیں یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے, موضوع ہے. ان کی تعداد زیادہ ہونے سے روایت میں کوئی فرق, اس کے موضوع ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہا جاتا ہے حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے. کبھی کبھی محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ راویوں کا اسے روایت کرنا اور سارے کے سارے راوی ضعیف قسم کے, مجہول قسم کے اور ناقابل اعتبار, کذاب, جھوٹے قسم کے ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ ضرور یہ حدیث موضوع ہے. تو ان کا زیادہ ہونا کبھی اس بات کا سبب بن جاتا ہے. یہ کب ہے؟ جب تعداد زیادہ تو ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ سب کی سب جھوٹ پر کیا ہو گئے ہوں, متفق ہو کر کے اس کو بیان کیے ہوں, تو اس روایت کو متواتر نہیں کہا جاتا. تو متواتر ہونے کے لیے پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ تعداد بہت زیادہ ہو. دوسری بات کیا ہے؟ یہ تعداد ہمیں پورا یقین ہو کہ یہ کبھی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے, بالکل ممکن ہی نہ ہو عقل کے لحاظ سے کہ جھوٹ پر متفق ہو سکتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں, دو باتوں کو ذہن میں رکھیے. دو باتیں ابھی اور باقی ہیں اس کے اندر متواتر ہونے کے لیے, تو انشاءاللہ وہ دو باتیں آپ کو آئندہ ہفتے آئیں گی. آج آپ کو جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کی ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں, ایک متواتر اور دوسرے احاد. متواتر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کوئی چیز بالکل مسلسل ہوتے رہے, کانٹینیو ہوتے رہے تو اسے متواتر کہا جاتا ہے. لیکن محدثین کے ہاں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے حدیث کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد بہت زیادہ, اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق کر لینا یہ ممکن نہیں ہے. اتنا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی. اور اسی تسلسل کے ساتھ آپ کو بھی, جس تسلسل کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے حدیث کی, اسی تسلسل یعنی اس کو کنٹینیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں, اسی کے ساتھ آپ کو بھی آنا پڑے گا. ایک کو کے بعد دوسرے کو مس کر دیں گے تو پھر وہ بات متواتر کی نہیں رہ جاتی ہے. تو آپ کو بھی اس تواتر کا ثبوت دینا پڑے گا اس کے لیے, وہ سمجھنے کے لیے. اسی لیے میں بیچ میں کچھ چیزیں چھوڑ دیا کرتا ہوں تاکہ آپ کو لازمی طور پر آئندہ ہفتے آنا پڑے, پورا سمجھنا ہے. تو ہاں جھوٹے راویوں یہ بیان کرنا کبھی کبھی اس سے بھی محدثین کو یقین ہو جاتا ہے کہ حدیث موضوع ہے. اس کے ساتھ یاد رکھے گا ضعیف اور جھوٹے راوی, قابل اعتبار راویوں کا بیان کرنا اس سے تو متواتر ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ روایت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہے. کب ممکن ہوتا ہے؟ جب وہ راوی اسی درجے کے ہوتے ہیں. جی وہ جی جھوٹے راوی جب اس طرح سے بیان کرتے ہیں تو اس کو صحیح نہیں مانا جاتا. جی آپ چائے جو ہے پی سکتے ہیں جو ہے.